اندر سرمایہ کاری کے لیے دوسرے ملکوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ مشاہد حسین نے، جو سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، چین کی اس بات کے لیے تعریف کی کہ وہ واحد ملک ہے جس نے 5 سال پہلے پاکستان میں اس وقت بڑے پیمانے پر غیر معمولی سرمایہ کاری کی جب دوسرے ممالک سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کی بنا پر ایسا کرنے میں پسوپیش سے کام لے رہے تھے۔ اسلام آباد میں چین کے سفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ ایک مستحکم پاکستان چین کے مفاد میں ہے۔ اسی دوران موجودہ وزیراعظم عمران خان نے وسیع اقتصادی اصلاحات کا ایجنڈا شروع کیا ہے اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بعض تکلیف دہ اصلاحات کرنی پڑی ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے اقتصادی مسائل پر توجہ نہیں دی جا سکتی تھی بشرط یہ کہ عرصے سے درکار اقدامات نہیں کیے جاتے۔ توقع ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اسلام آباد کے دورے میں $20 ارب مالیت کے منصوبوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ یہ بات پاکستان میں سرمایہ کاری کے وزیر ہارون رشید نے اس ہفتے وائس آف امریکہ کو بتائی۔ ان منصوبوں میں گوادر میں ایک بڑی آئل ریفائنری کی تعمیر شامل ہے جس پر تقریباً $10 ارب لاگت آئے گی۔ متحدہ عرب امارات بھی پاکستان میں ایک سٹیل ریفائنری لگانے پر کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی دوسرے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملائیشیا، قطر اور جنوبی کوریا بھی ان ملکوں میں شامل ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کے نہایت خواہش مند ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامن، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے 2 روزہ دورے پر، انہوں نے ہفتے کو اسلام آباد پہنچنا تھا لیکن اب ان کا یہ دورہ 1 روز کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے جو شہزادہ ہیں، ان کا دورہ پاکستان کے دوران افغان طالبان کے وفد سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے 2 سینئر سرکاری اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ سعودی ولی عہد اور طالبان وفد کے ملاقات 18 فروری کو اسلام آباد میں ہو سکتی ہے۔ پاکستانی حکام نے بتایا ہے کہ تاحال ملاقات کے اس مجوزہ پروگرام کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن آثار اس طرح کے ہیں کہ یہ ملاقات ہوگی۔ تاہم افغان طالبان کے قطر میں موجود ایک رہنما نے کہا ہے کہ تاحال اسلام آباد میں سعودی ولی عہد سے طالبان وفد کی ملاقات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ طالبان رہنما نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹر سے گفتگو میں کہا کہ فی الحال شہزادہ سلمان سے ملاقات ان کے پروگرام میں شامل نہیں، لیکن طالبان وفد کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد اس امکان پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 18 فروری سے اسلام آباد میں ہونا ہے، جس میں شرکت کے لیے طالبان کا ایک وفد اسلام آباد آئے گا۔ طالبان کا وفد امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کی سربراہی میں امریکی وفد سے مذاکرات کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے نتیجے میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد سے طالبان کے نمائندوں کی پاکستان کے اعلی حکام سے یہ پہلی باضابطہ اور اعلانیہ ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ینگ ڈاکٹرز کی اپنے مطالبات کے حق میں مسلسل 4th روز بھی ہڑتال جاری رہی، جس کی وجہ سے سرکاری ہسپتال میں آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے دوران 2 بچے دم توڑ گئے۔ والدین نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے بچوں کی اموات ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
سندھ بھر میں تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے لیے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج مسلسل 4th روز بھی جاری رہا۔ اس دوران قومی ادارہ برائے صحت اطفال کراچی میں 2 بچے دم توڑ گئے۔ بچوں کے لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث ان کے بچوں کو بر وقت طبی امداد نہ مل سکی۔ مشتعل ورثہ نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کی اور کچھ دیر کے لیے رفیقی شہید روڈ پر احتجاج بھی کیا۔ جاں بحق والدین نے الزام لگایا کہ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے بچے دم توڑ گئے۔ لیکن قومی ادارہ برائے صحت اطفال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جمال رضا نے والدین کے موقف کی تردید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کی ہلاکت کی وجہ ڈاکٹرز کے احتجاج کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دونوں بچے پہلے ہی وارڈ میں زیر علاج تھے۔ ڈاکٹر جمال کے مطابق ینگ ڈاکٹرز نے صرف آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اس دوران ایمرجنسی وارڈز اور دیگر وارڈز میں بدستور معمول کے مطابق کام جاری ہے۔
ڈاکٹروں کی ہڑتال کا معاملہ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بچے ہمارے پاس وارڈ میں داخل تھے اور وارڈ میں کیئر، آئی سی یو میں، تمام ایمرجنسی میں معمول کے مطابق دی جا رہی ہے۔ یہ بچے ظاہر ہے بیمار تھے، ایک بچہ 1.5 ماہ کا تھا جو کہ سیپٹیسیمیا کے ساتھ آیا تھا اور رینل فیلئر کے اندر چلا گیا، اس کی ہلاکت ہو گئی اور اس کی انتقال ہو گیا، اور دوسرا بچہ ہمارا جو تھا وہ ذہنی معذوری کے ساتھ تھا۔
ادھر ینگ ڈاکٹرز کے کئی ہفتوں سے جاری احتجاج اور 4 روز سے جاری مسلسل ہڑتال کے باعث صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز بند ہیں، جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بھی ڈاکٹروں کے احتجاج کی حمایت کر رکھی ہے۔ پی ایم اے کے رہنما ڈاکٹر قیصر سجاد کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے مطالبات بالکل جائز ہیں، لیکن مسئلے کو جلد افہام و تفہیم سے حل کیا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔
ایک مڈل طبقے کے لوگ بھی ان سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں، وہ بہت دنوں سے پریشان، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ڈاکٹروں کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ جینوئن ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ اس کا ازالہ کریں، جیسے بھی ہو۔ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، 2-3 دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے سرکار نے، لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔
ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سندھ کا موقف ہے کہ صوبائی حکومت 1 سال سے ڈاکٹرز کے مراعات اور تنخواہوں میں اضافے کے معاملے پر لیتو لال سے کام لے رہی ہے۔ ان کے مطابق محکمہ صحت کے حکام کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو منظوری کے لیے بھجوا دی جائے گی، لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اس سارے معاملے پر حکومت سندھ خاموشی اختیار کیے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی معاملے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، جبکہ حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان احتجاج کے کئی راؤنڈز بھی فیصلہ کن ثابت نہیں ہو سکے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کے خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد کی گرفتاری پر اظہار افسوس کے رد عمل میں چیئرمین قومی احتساب بیورو نے سخت نوٹس لیا ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ڈائریکٹر جنرل نیب خیبر پختونخوا کو ہدایت جاری کی ہے کہ ڈاکٹر عبدالصمد ڈائریکٹر آرکیالوجی پشاور میوزیم کو ہر صورت میں 18 فروری کو اسلام آباد میں بما ریکارڈ اور ان پر لگائے گئے مبینہ الزامات کی تفصیلات کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ نیب ڈاکٹر عبدالصمد کی قومی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی عزت نفس کو یقینی بنانے کے علاوہ آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
وزیراعظم عمران خان کے خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد کی گرفتاری پر اظہار افسوس کے رد عمل میں چیئرمین احتساب بیورو نے سخت نوٹس لیا ہے اور نیب حکام کو متعلقہ افسر بمائے تمام ریکارڈ ان کے سامنے سوموار کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اور پشاور میوزیم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد کو نیب خیبر پختونخوا نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں جمعرات کے روز گرفتار کر لیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ پشاور کے دوران صوبائی وزیراعلی محمود خان نے ان کو ڈاکٹر صمد کی گرفتاری پر تشویش سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے انتظامیہ میں شامل دیگر افسران پر اثر پڑ سکتا ہے۔ عمران خان نے بعد میں ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے ڈاکٹر صمد کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے قومی احتساب بیورو کو مشورہ دیا کہ صرف الزام پر کسی کو گرفتار یا ہراسان نہ کیا جائے۔ تاہم پشاور میوزیم میں خدمات سر انجام دینے والی خاتون افسر بلقیس درانی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
اس طرح ہے کہ 2015 میں میں نے پہلی دفعہ یہ کیا تھا وسل بلور کے اس تحت کے، اور یہ ابھی دوبارہ جب میں نے کیا تب ان لوگوں نے، اعظم خان نے اس کیس کو دبایا، پرویز ہاٹک صاحب نے، محمود جو منسٹر تھے ابھی سی ایم ہے اس نے بھی دبایا۔ پھر جب میں 2018 میں گئی نیب میں تو 1 سال انویسٹیگیشن کے بعد انہوں نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ اس چیز کو دوبارہ وہ کیا، انویسٹیگیٹ کیا، اور وہ چیز پروف ہوا، بہت سارے پروف ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔
بلقیس درانی نے کہا کہ انہوں نے نیب کو دیے گئے درخواست میں دیگر الزامات کے علاوہ 15 منصوبے میں ڈاکٹر صمد کے بیک وقت پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے تعیناتی اور پشاور ہیریٹیج ٹریل میں مالی بدعنوانیوں کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی حکومت میں صوبائی وزیر ضیاء اللہ افریدی نے بھی ڈاکٹر صمد کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کے بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے تحقیقات اور عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔
افسوس کی بات یہ ہے یہی میں جس کے عمران خان آزاد ادارہ دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو شہباز شریف اور اپوزیشن کو یہ میں نہیں کرا. جب ڈاکٹر صمد کی گرفتاری ہو گئی تو کیا ضرورت پڑی کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صوبائی وزیر اعلیٰ صوبائی وزیر عمران خان خود میدان میں آ گئے.
ڈاکٹر صمد کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی تائید کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے کہا کہ حکمران جماعت کسی بھی طور پر نیب پر اثر انداز ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا.
نیب کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں, ہم احتساب چاہتے ہیں. اگر ثبوت نہیں ہے اور صرف پہلے پکڑ کے پھر اس کو ڈرا کے دھمکا کے پھر اس سے, یہ چیزیں اس لیے خوفناک ہیں کہ آفیسرز کے اندر ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ.
حکومت میں شامل حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنما اور عہدیداروں کے علاوہ سماجی رابطے کے ویب سائٹ پر بھی ڈاکٹر صمد کی گرفتاری پر ملنے جلنے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور زیادہ تر لوگ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی سے منسلک رہنماؤں کے اس رد عمل سے خوش دکھائی نہیں دیتے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. جمعے کے روز جرمنی کے شہر میونک میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ محض الزام تراشی کی بنا پر یہ کہنا کہ پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کیا جا سکتا ہے بھارت کی خام خیالی ہے جس سے ہم خائف ہونے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کے پاس جیش محمد کے ملوث ہونے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو پاکستان کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے. پاکستان نہ صرف اس کی تحقیقات میں تعاون کرے گا بلکہ ذمہ داروں کے خلاف ٹھوس اقدامات بھی کرے گا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہلاکت خیز حملے کے بعد نامور بھارتی شاعر کیفی اعظمی کی یاد میں ہونے والی ادبی نشست جسے 23 اور 24 جنوری کو کراچی میں منعقد ہونا تھا, مہمانوں کی عدم شرکت کے سبب ملتوی کر دی گئی ہے. اس تقریب کے سب سے خاص مہمان کیفی اعظمی کی صاحبزادی معروف فلمی اداکارہ شبانہ اعظمی اور ان کے خاوند شاعر جاوید اختر تھے جو کیفی اعظمی کے داماد بھی ہیں. کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ سنیے.
اردو زبان کے نامور بھارتی شاعر کیفی اعظمی کی یاد میں کراچی میں ہونے والا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے. منتظمین کے مطابق 23 اور 24 فروری کو کراچی آرٹس کاؤنسل میں ہونے والے اس پروگرام کو ملتوی کرنے کی وجہ پروگرام میں مدعو بھارتی مہمانوں کی عدم شرکت ہے. تقریب میں کیفی اعظمی کی صاحبزادی معروف فلمی اداکارہ شبانہ اعظمی اور معروف شاعر جاوید اختر نے شرکت کرنا تھی. ان دونوں شخصیات کو رواں ہفتے ہی اس تقریب میں خصوصی شرکت کے لیے پاکستان پہنچنا تھا, لیکن سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں جاوید اختر نے بتایا کہ وہ کراچی نہیں آ رہے. ان کی عدم شرکت کی وجہ کشمیر میں عسکریت پسندوں کی جانب سے بھارتی فوج کے قافلے کو نشانہ بنانا ہے, جس کے نتیجے میں لگ بھگ 50 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. واقعے کے بعد ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں تلخی زور پکڑ گئی ہے. آرٹس کاؤنسل کے صدر احمد شاہ کے مطابق پروگرام کی تمام تیاریاں مکمل تھیں, لیکن اس واقعے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا.
انہوں نے ٹیلی فون کیا ہمیں, جاوید اختر صاحب نے اور جبانہ اعظمی کی سیکرٹری کیرل, اور انہوں نے کہا کہ جاوید صاحب بہت پریشان ہیں اور وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور یہ صورت حال ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ان کی لائف اسٹیج پہ نہیں لگانا چاہتا, پاکستان میں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, ہمارے یہاں تو چیف منسٹر گورنر ایوری بڈی واز کمنگ اینڈ دا ہول کنٹری واز سپوز ٹو ویلکم دیم. ہم ان کو بہت پرتپاک استقبال کر رہے تھے, ہمارا ایک پیور لٹریری ایونٹ تھا.
دوسری جانب شبانہ اعظمی اور جاوید اختر کی پاکستان نہ آنے کی خبر کو ادب اور فن سے تعلق رکھنے والوں نے بھی نقصان قرار دیتے ہوئے اسے فنکاروں پر دباؤ قرار دیا ہے. نامور ڈرامہ نگار حسینہ معین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت تعلقات کا اثر براہ راست فنکاروں پر پڑتا ہے, ماضی میں وہ بھی ایسی صورتحال کا سامنا کر چکی ہیں.
جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے ہیں اور وہ مجبوراً ان چیزوں پہ فیصلہ کر لیتا ہے, تو شبانہ نے اور جاوید نے بھی انہی حالات میں یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس وقت نہ آئے, کیونکہ اگر اب آ گئے اور چلو آنے میں تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب واپس جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ان کے ساتھ سوال جواب ہو یا ان کو پریشان کیا جائے.
کراچی آرٹس کاؤنسل کے منتظمین کے مطابق پروگرام ملتوی ضرور ہوا ہے لیکن منسوخ نہیں کیا گیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالات سازگار ہونے کی صورت میں دونوں مہمان پاکستان آنے کا ارادہ کر لیں تو جولائی میں دوبارہ تقریب کا انعقاد کیا جا سکتا ہے. سترا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.
سامعین، گزشتہ ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پی ٹی آئی نے ایک بار پھر خواتین پر تشدد کے خلاف ایک بل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا ہے. لبرل اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس بل کی حمایت کی ہے، جبکہ مذہبی جماعتیں اس بل کی مخالفت کر رہی ہیں. اس موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
جماعت اسلامی کا شمار ان سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے جو اس بل کو قانونی شکل دینے کے خلاف ہے. جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم خان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بل خواتین کو تحفظ دینے کے نام پر خواتین کا بدترین استحصال کرنے اور خاندانوں کو توڑنے کی ایک کوشش ہے.
اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں صرف میاں بیوی کے تعلقات نہیں بلکہ باپ بیٹی اور بھائی بہن کے بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس میں ایسے ذلیل شرائط ہیں. مثلاً اگر بیٹی باپ کے خلاف کوئی مقدمہ کر دے کہ اس نے میرے اوپر تشدد کیا ہے اور وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، تو یہ باپ اپنا یہ گھر اس بیٹی کے سوا کسی اور کے ہاتھوں سے روخت ہی نہیں کر سکتا. اس میں کنسنگوینٹی بھی ہے اور اس میں ایڈاپٹیشن بھی لایا گیا ہے، نہیں جس کو عربی متبنا کہتے ہیں، کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی اور اس کے ساتھ اس کا نسبی کوئی رشتہ نہ ہو، اس کو بھی اس میں لایا گیا ہے. اس لیے یہ خواتین کے پروٹیکشن کے نام پہ حقیقت میں خواتین کا بدترین استحصال کرنے کی ایک کوشش ہے.
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان افتخار درانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے باقی تین صوبوں میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور وہ اس بل کو، جو ان کے مطابق وقت کی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی سے پاس کروا کے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس بل میں تمام نکات اسلام کے مطابق ہیں اور مذہب اسلام میں خواتین کو جو حقوق حاصل ہیں وہ اس صوبے کے خواتین کو دلوا کے رہیں گے.
ہمارے مذہب نے اجازت دی ہے کہ ہم گھریلو خواتین کو تشدد کریں، جنسی تشدد ہو یا سائیکولوجیکلی ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر دیا جائے، یہ تو نہیں ہے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر اور اچھا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو.
یہ ایک مخالفت برائے مخالفت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت رکھنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا اس بل کو پاس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ افتخار درانی کا جواب تھا،
خاموشی وقت کھڑا کرواتے اس کو پاس کر لیں. ہم نے کہا نہیں، آپ اس کو ڈسکس کریں اور جو آپ کی تجاویز ہیں اس کے اوپر لائیں. اس کے لیے تو ہم ایڈوائس لے لیں گے، اسلامی مشاورتی کونسل سے لینی ہوئی ان سے بھی لے لیں گے، جہید العلماء سے بھی لے لیں گے، ان کی رائے بھی لے لیں گے. خواتین کو جو حقوق ہیں وہ ملیں گے، خواتین اس معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہے.
جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر خواتین کے تحفظ کا مکمل نظام موجود ہے اور حکمران جماعت کو چاہیے کہ اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات کریں.
اسلام کے اندر گھر کے نظام کا اور گھر کے اندر پھر خاتون کو تشدد سے تحفظ فراہم کرنے کا مکمل انتظام موجود ہے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کی مداخلت جو ہے، کیا ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہو جائے گا، یا اس بیوی کو وہ بالکل ایسا رکھنا چاہتی ہیں کہ کوئی اور مرد بھی اس کا نام پھر نہیں لے گا.
ان کو اصل میں ڈیفینیشن پتہ نہیں کہ دین ہے کتنا، ہمارا دین کس طرح مطلب عورت کو حقوق دیتا ہے، بچوں کے حقوق، جانور کے حقوق ہیں. ایک اونٹ نبی پاک کے پاس آ کے رویا کہ مجھ سے زیادہ وزن اٹھوایا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے، میں جس دین میں ایک اونٹ کے حقوق ہو، ایک گدھے کے حقوق ہیں ہوں، تو اس دین میں اگر یہ دو جماعتیں ہیں، میں تو ان کو مذہبی مانتے نہیں، سچی بات ہے، بالکل نہیں مانتا ان کو، کہ یہ اسلام کی نہیں اسلام آباد کی لڑائی لڑ رہے ہیں.
پروفیسر ابراہیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ باقی صوبوں کے اس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاس ہونے کی صورت میں اس بل کے مطابق خواتین کو گھریلو تشدد، نفسیاتی اور جذباتی دباؤ اور معاشی استحصال سے مکمل تحفظ دیا جا سکے گا. قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 3 ماہ قید یا 3 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں کی سزا ہو سکتی ہے. شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
کمیز تیری کالی نی سونے پنوالی نی بھاوے بسے تو بلیت اسا کرڑی نہیں رہتے تینو لے کے جانا ہے میاں والی بالو بتی میں ماہی سپو مارو سنگلانا
ایسا آرٹسٹ آج ہمارا مہمان ہے کہ کوئی بھی گانے جو ان کے ہیں وہ آپ میں سے کسی کے لیے بھی ایسے نہیں کہ ان سے مانوس نہ ہو. لیکن مجھے بتائیے کہ مجھے بڑی حیرت ہے، لوگوں کا ایک دور ہوتا ہے ایک اشرے، دو اشرے، تین اشرے، آپ اب تک ویسی سدا بہار مقبولیت ہے آپ کی، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اتنا محبوب بنایا سننے والوں کا؟
میں سمجھتا ہوں شہناز جی میرے سننے والوں کی محبت ہے، اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اتنی دیر سے مجھے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں.
آپ کو سننا ایک پلیجر ہے ہم سب کے لیے.
ان کی محبت ہے کہ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے.
آپ نے کیسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں موسیقی کچھ بہت زیادہ ویلکم نہیں تھی، بلکہ آپ کو دشواریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، تھوڑا سا بتائیے ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں.
میں شہناز ٹرائبل پٹھان ہوں اور ہمارے یہاں آج سے 40 سال پہلے، آج بھی وہاں گانا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، 40 سال پہلے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن مجھے قدرتی طور سے میرے اندر اللہ نے جو ٹیلنٹ دیا تھا اور مجھے شوق اور عشق کی حد تک، جنون کی حد تک گانے سے رغبت تھی، تو سو میں نے اس پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور میں یہاں تک آ گیا.
مگر اجازت ملی گھر میں رہ کے گانے کی؟
باقاعدہ میں نے، میری کوشش تھی، میری مجھے شوق بھی تھا کہ میں باقاعدہ گانا سیکھوں، لیکن میری بدقسمت تھی کہ میرے حالات نے مجھے گانا سکھانے نہیں دیا، بس فطرت نے جو کچھ دیا وہی کچھ میں لوگوں کو سنا رہا ہوں. مجھے شناخت جہاں تک یاد ہے میں پرائمری اسکول میں تھا، تو مجھے جب میرے اساتذہ نے دیکھا کہ بچے میں ٹیلنٹ ہے، تو وہ مجھے صبح علامہ اقبال کا کلام مجھ سے سنتے تھے، قومی ترانہ سنتے تھے، اس طرح کی ایونٹ جو ہوتے تھے ان میں شریک ہوتے ہوتے پھر یہاں تک پہنچ گیا.
تو وہ کون سا سال تھا جب آپ نے باقاعدہ ایک آرٹسٹ کے طور پر اسٹیج پہ یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن، سب سے پہلے کہاں سے آغاز ہوا آپ کا؟
شناز میں نے بتایا مجھے شوق تو تھا، میں نے محنت بھی کی، ریاضت بھی کی، بڑے سفر بھی کیا، اور 77 میں مجھے فیصل آباد کی ایک کمپنی تھی، انہوں نے مجھے کہیں سنا، پھر انہوں نے پروفیشنل مجھے ریکارڈ کیا، تو 77 اکتوبر میں ریلیز ہوا پہلا البم دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، میں زندگی کا جنازہ اٹھے گا.
میری موت پریوں کے چھرمٹ میں ہوگی، جنازہ حسینوں کے کاندھے پہ ہو.
عطا اللہ صاحب کوئی جواب نہیں، کس دھوم سے میت اٹھانے کا ارمان آپ نے ظاہر کیا اس میں کہ جنازہ حسینوں کے کاندھوں پہ ہوگا.
ہاں دیکھ لے، سوچ سوچ اور خواب دیکھنے میں کیا مذاق ہے. دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ
زندگی کے لیے دل لگا تھا دل لگی
دل دھڑکتا ہے آپ ہی کے لیے بن گیا روز زندگی کے لیے دل لگا دل لگی کے تیرے باتوں کی لاج رکھی لی تھی ہم سہیں گے تیری خوشی کے لیے ہم کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا یہ مناسب نہ تھا کسی کے لیے بن گیا روز زندگی کے لیے دل لگایا
تو مزے کی بات یہ کہ آپ نے جو شروع کیا ہے تو آپ کار میں سفر کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ گا رہے ہیں لیکن کوئی بہت فرق مجھے نہیں لگا جو آپ نے ویسے ہمیں سنا دیا فوری طور پہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہیں لیکن میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ جب خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو مختلف انداز ہوتا ہے کسی بلوچستان میں اور تو یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ سرائیکی پنجابی اور اردو میں گاتے ہیں اور کون سی زبانوں میں آپ گاتے ہیں
تو میں گایا سندھی میں گایا سرائیکی میں گایا پنجابی میں گایا اردو میں گایا
اچھا
میں نے ماشاء اللہ آپ کی دعا سے اتنا گایا ہے کہ آپ مجھے بکس جو ہے اپنی بیاض وغیرہ وہ سامنے رکھنی پڑتی ہے تب میں گانا ذہن میں آتا ہے کہ میں نے لائن کون سی کرنی ہے
آپ نے نہ صرف گایا بلکہ آپ کی البمز جو ہیں بہت بڑی یعنی سن 2006 تک میں پڑھی تھی ویکیپیڈیا میں کہ آپ کی 450 کے قریب البمز ریلیز ہو چکی تھی تو یہ بہت بڑی تعداد ہے
میری 500 کے لگ بھگ البمز ہیں اور ریڈیو پاکستان کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اور فوک ہیریٹیج کے لیے جو میں نے گایا وہ اس سے الگ ہے
جی ہاں میں نے تو یہ 2006 سے پہلے کی تعداد بتائی ہے اس کے بعد تو ظاہر ہے آپ کے اور بھی البمز آئی ہوں گی عطا اللہ صاحب آپ کے گانے تو گھر گھر میں ہیں لیکن پائریسی بھی بہت چل رہی ہے آج کل تو آپ کو کچھ شکایت ہے آپ کو اپنے سننے والوں سے اس بارے میں
میرے سننے والوں کی محبت ہے مجھے کبھی اس میں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کاپی کر رہے ہیں ہاں کچھ اس میں جب میوزک کو چینج کر دیتے ہیں اس کو کچھ عجیب سا بنا دیتے ہیں تو اس وقت ضرور تکلیف ہوتی ہے لیکن باقی جو میرے سننے والوں تک جس طرح بھی پہنچے تو مجھے خوشی ہوتی ہے
دوس جائے دل وچ پیار کسے نال ہو جان کول قرار چمٹا تا وجدا او چمٹا تا وجدا جدوس جائے دل وچ پیار کسے نال ہو جان کول قرار چمٹا تا وجدا
بہت خوب بہت خوب
میری تو کوشش ہوتی ہے جہاں سے بھی مجھے اچھا کوئی کلام مل جائے میں گاؤں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں فلاں کلام مجھے گانا چاہیے یا میں اگر میرے سامنے تو جب بھی جن حالات میں بھی کوئی اچھا کلام صوفیانہ کلام آیا ہے یا کوئی اچھا کلام اچھا لکھنے والا مجھے ملا ہے تو میں نے اس کو گایا ہے اور دل و جان سے گایا ہے اور اب تک پہنچانے میں پوری کوشش کی ہے
Thank you.
اقرار نال پہلا میں جان دیجیے پہلا میں جان دیجیے کہہ دیجیے چال بئی بئی ہوں کیوں نہیں میں کو.
شہناز عزیز اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/VOA اردو پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.
سینٹر فار ہوم لینڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے مطابق سن 2018 امریکہ میں اسکول شوٹنگز کے لحاظ سے بدترین سال رہا. گزشتہ سال میں 94 ایسے واقعات ہوئے، 163 لوگ اس کا شکار بنے. امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیوں، دیگر عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات ایک تلخ حقیقت ہیں، لیکن دوسری جانب اسلحے کے خرید و فروخت میں بھی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہماری ساتھی رپورٹر نیلوفر مغل گئیں واشنگٹن کے قریب ایک گن شو میں، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت ہوتی ہے. گن کنٹرول کے معاملے پر امریکی کیا سوچتے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
پارک لینڈ فلوریڈا کے اس ہائی اسکول میں چھٹی کا وقت قریب تھا جب طالب علموں کی اچانک بھگدڑ اور چیخو پکار سنائی دی، اور پھر ایک 19 مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 17 لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ کسی امریکی ہائی اسکول میں ہونے والی تاریخ کی بدترین میس شوٹنگ تھی.
فائٹ فار یور لائفز بیفور اٹس سم ون ایلسز جاب.
اس کے بعد واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے گن کنٹرول یا اسلحے کی خرید و فروخت اور ملکیت کے قوانین کو سخت بنانے کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ کیا. اور امریکہ کے سیاسی حلقوں میں گن کنٹرول کی بحث پھر سے گرم ہو گئی. لیکن گن کنٹرول کے حق میں نعروں کے باوجود اسلحہ خریدنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی. ایف بی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے امریکہ میں اسلحہ کے فروخت میں 83% اضافہ ہوا ہے.
اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شینٹلی میں ہونے والی اسلحے کی ایک نمائش پہ، جہاں پر نت نئے جدید ترین چھوٹے بڑے اسلحے رکھے گئے ہیں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہ صرف اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں اسلحہ خرید بھی رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں لوگوں کے تاثرات کہ اسلحہ خریدنا ان کا شوق ہے، مجبوری ہے یا ضرورت.
ہمارے آئین کی دوسری ترمیم مجھے اور ہر کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے.
اسلحہ رکھنا خالصتاً امریکی ثقافت کا حصہ ہے.
پاکستانی نژاد امریکی عابد غفور کا کہنا ہے کہ اسلحہ زندگی بچاتا ہے.
اللہ نہ کرے کہ کوئی بیڈ پرسن وہ گن میرے طرف پوائنٹ کرتا ہے، تو میرے پاس بھی گن ہے تو میں بھی ریڈی ٹو گو ہوں، تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا بیکاز آئی ہیو گن.
اگرچہ گن کنٹرول کے حامیوں کے خیال میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی شوٹنگز کی بڑی وجہ اسلحے کا عام امریکیوں کے لیے بآسانی دستیاب ہونا ہے، لیکن گزشتہ 15 سے اس گن شو کو چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلحہ خریدنا اتنا آسان بھی نہیں.
There is an instant background check in...
لوگ یہاں آتے ہیں، ہتھیار پسند کرتے ہیں، کاغذات بھر کر یہاں موجود اسٹیٹ پولیس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہیں پر ایک فوری بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے جس میں ذہنی صحت کا ریکارڈ بھی پرکھا جاتا ہے، یعنی آپ کے ریکارڈ پر کچھ بھی ہو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے.
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اسلحہ خریدنے کے قوانین ایک جیسے نہیں، یہ کہیں سخت اور کہیں نسبتاً نرم ہے. اس ملک میں میس شوٹنگ کے اکثر واقعات میں قانونی طور پر خریدا گیا اسلحہ ہی استعمال ہوا ہوتا ہے. پارک لینڈ شوٹنگ کے ملزم نے بھی وہ رائفل قانونی طور پر ہی خریدی تھی جس سے اس نے 17 نوجوانوں کی جان لے لی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، شینٹلی، ورجینیا.
سامعین، قانون کے نفاذ سے وابستہ اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ارورا شہر میں پیش آنے والے واقعے میں 5 ہلاک جبکہ 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. بعد ازاں گولیاں چلانے والے کو ہلاک کر دیا گیا. امریکی ریاست الینوائے میں ایک مسلح شخص نے ایک صنعتی گودام میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 5 کو ہلاک کر دیا تھا. ارورا کے پولیس سربراہ نے بتایا کہ مسلح 45 شخص گیری مارٹن تھا، جو اس صنعتی کمپلیکس کا ہی ایک ملازم تھا. انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کی اطلاع کے 4 کے اندر پولیس وہاں پہنچی اور مسلح شخص نے ان پر بھی فائرنگ کی. ارورا کا شہر شکاگو کے مغرب میں تقریباً 50 کے فاصلے پر واقع ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ اس واقعے کے پیچھے کیا سبب کار فرما تھے. کیتھولک مسیحی فرقے کے سربراہ پوپ فرانسس نے امریکہ میں اہم مذہبی رہنما کارڈینل تھیوڈور میکیرک کو جنسی زیادتی کے الزامات کی پاداش میں کیتھولک کلیسیا سے خارج کر دیا ہے. گزشتہ ماہ ویٹیکن نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ کارڈینل مکیرک کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال اور بچوں اور بالغ افراد کے ساتھ جنسی زیادتی کا قصوروار پایا گیا ہے، جس کے بعد انہیں ان کے مذہبی فرائض سے ہٹا دیا گیا تھا، جس کے بعد کارڈینل نے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی۔ تاہم دا ویٹیکن کا کہنا ہے کہ اب فیصلہ حتمی ہے اور ان کے پاس اپیل کا حق حاصل نہیں۔ کارڈینل مکیرک نیو یارک اور واشنگٹن میں بشپ کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور امریکہ میں کیتھولک فرقے کے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی عمر 88 برس ہے۔ نائجیریا میں ہفتے کے روز پولنگ سے چند گھنٹے پہلے پارلیمانی انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انتخابات کو مؤخر کرنے کا اعلان نائجیریا کے انڈیپینڈنٹ نیشنل الیکٹرل کمیشن کے سربراہ محمود یعقوب نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ انتخابات مؤخر کرنے کا فیصلہ مشکل تھا، مگر ملک میں کامیاب انتخابات کے لیے ضروری تھا۔ اس فیصلے کے بعد نائجیریا کے صدر محمدو بوراہی نے عوام کو پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن نے یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہیں۔ مقامی میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے کئی علاقوں میں انتخابی مواد اور بیلٹ پیپرز نہیں پہنچے تھے اور کچھ علاقوں کے بیلٹ پیپرز غائب تھے۔ روس کی ایک عدالت نے 52 سالہ امریکی سرمایہ کار مائیکل کیلوی کو مزید کچھ دن تحویل میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مائیکل ماسکو میں واقع کمپنی بارنگ واسٹاک کیپیٹل پارٹنرز کے بانی ہیں۔ جمعے کو عدالت نے انہیں 72 گھنٹے مزید حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں ہفتے کے روز عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جمعے کے روز ماسکو کے حکام نے اعلان کیا تھا کہ مائیکل سمیت کمپنی کے چند دوسرے اہلکاروں کو 3.7 کروڑ ڈالر چوری کرنے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ماسکو میں کمپنی کھولنے سے پہلے مائیکل یورپین بینکرز فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ سے وابستہ رہے اور واشنگٹن کے تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے بورڈ ممبر ہیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
امریکہ نے یورپ سے کہا ہے کہ وہ بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ختم کر دے، جس سے وہ خود گزشتہ سال الگ ہو گیا تھا۔ وارسا میں ایک کانفرنس میں، جس میں 20 سے زیادہ ملکوں نے شرکت کی، امریکی نائب صدر مائیک پینس نے یورپی اتحادیوں پر ان امریکی تعزیرات کو توڑنے کی کوشش کا الزام عائد کیا، جو بقول ان کے ایران کی قاتل انقلابی حکومت کی لگائی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ ہنری رجول نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے، متعدد یورپی ملکوں نے میٹنگ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ تفصیلات سنیے قمر عباس جعفری سے۔
سربراہ کانفرنس مشرق وسطی کے طویل تصادموں کی صورتحال سے نمٹنے کی کوششوں کے سلسلے میں منعقد ہوئی تھی، لیکن سب سے زیادہ توجہ ایران پر مرکوز کی گئی اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا،
نو کنٹری اسپوک آؤٹ اینڈ ڈینائیڈ اینی آف دی بیسک فیکٹس دیٹ وی آل ہیڈ لیڈ آؤٹ اباؤٹ ایران، دی تھریٹ اٹ پوزز، دی نیچر آف دی ریجیم۔
کسی بھی ملک نے ان بنیادی حقائق کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ ان کی تردید کی ہے جو ہم نے ایران کے بارے میں بتائے ہیں، یعنی وہ خطرہ جو وہ پیدا کرتا ہے اور وہاں کی حکومت کی نوعیت جس طرح کی وہ ہے۔ ان باتوں پر سب متفق ہیں۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو، اور غالباً اتفاق رائے ان ملکوں کے درمیان تھا جو کانفرنس میں شریک تھے، لیکن امریکہ کے بعض اتحادی کانفرنس سے غیر حاضر تھے، جن میں فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ شامل ہیں، اور برطانوی نمائندہ بھی سربراہ کانفرنس کے دوران وہاں سے چلا گیا۔ ان تینوں اتحادیوں نے امریکہ کے الگ ہو جانے کے باوجود ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی شدت سے حمایت کی ہے۔ امریکی نائب صدر مائیک پینس نے اس روش کو بدلنے کے لیے کہا، ان کے الفاظ،
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal and join with us as we bring the economic and diplomatic pressure necessary
to give the Iranian people, the region and the world the peace, security and freedom they deserve.
ہمارے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے سے الگ ہونے اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا وقت آ گیا ہے جبکہ ہم ایرانی لوگوں خطے اور دنیا کو سیکورٹی امن اور آزادی جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں دلوانے کے لیے ضروری اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ تھے امریکہ کے نائب صدر. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولینڈ اور بعض دوسرے یورپی ممالک واشنگٹن کے انداز فکر کے قریب ہیں اور امریکہ اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے, جبکہ بعض دوسرے سمجھتے ہیں کہ اس سے بحر الکاہل کے آر پار کے ملکوں کے درمیان تقسیم پیدا ہوتی ہے. اس سربراہ کانفرنس میں اسرائیل اور خلیج کی متعدد سنی مملکتیں شریک تھیں, لیکن قطر, ترکی اور لبنان نے اس میں شرکت نہیں کی, اور ایران نے جس نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی اسے یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ یہ معاملہ منظر عام پر آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ویلکم بیک. آپ 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام آپ کی دنیا سن رہے ہیں اور میں ہوں فائزہ بخاری. آج ہیلتھ کے سیگمنٹ کے لیے ہم بات کریں گے اورل ہائیجین پر, یعنی دانتوں, مسوڑوں اور منہ کی صحت کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں نیو یارک سے ڈاکٹر عابد رضوی, جو گزشتہ تقریباً 30 سال سے بروکلن میں بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کے لیے بطور ڈینٹسٹ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر رضوی, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو
ویری مچ, اٹس مائی پلیجر.
سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کلیننگ کے حوالے سے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات موجود ہوتے ہیں کہ کیا کلیننگ کروانی چاہیے, نہیں کروانی چاہیے. اس حوالے سے جو ہے آپ ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے.
یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہمارے آڈینس کے اوپر. اگر تو ہم کمیونٹی اپنی جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں, تو آبویسلی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بڑی مسکنسپشنز ہیں کہ دانتوں کی کلیننگ نہیں کروانی چاہیے. جبکہ امریکہ کے اندر رہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کلیننگ لازمی کرائیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلیننگ کروانی کیوں چاہیے, پیشنٹ یہی کہتے ہیں.
جی جی بالکل.
ہم خود برش کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کلیننگ کروانے کی. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی برشنگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی جو برشنگ ہوتی ہے وہ گم سے اوپر اوپر ہوتی ہے.
صحیح.
ڈینٹسٹ کے پاس جب آپ 6 ماہ کے بعد جاتے ہیں, اس باتوں کے درمیان میں ایک بات آ گئی کہ ہمیں لازمی طور پہ 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے اور جا کے چیک اپ کروانا چاہیے. اگر ہم چیک اپ کرواتے رہتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈینٹسٹ کلیننگ کرتا ہے, اور جب وہ کلیننگ کرتے ہیں تو اس میں وہ گمز کے نیچے جاتے ہیں. گمز کے نیچے سے مراد میری یہ ہے کہ تقریباً 1 ملی میٹر کے قریب ہم نیچے جاتے ہیں اور جو گندگی جمع ہوتی ہے گمز کے نیچے, اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گمز ہیلتھی رہتے ہیں, مسوڑے بلیڈ نہیں کرتے, بیڈ بریتھ نہیں ہوتی. جب آپ کے گمز ہیلتھی ہوں گے, آپ کی بون ہیلتھی ہوگی, دانتوں کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے.
صحیح.
تو اس لیے ہم ریکمینڈ ہمیشہ کرتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد ہمیں کلیننگ کروانی چاہیے.
صحیح. اور ایک سوال جو اکثر پیشنٹس کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکٹرک ٹوتھ برش استعمال کرنا چاہیے یا جو عام برش ہے, اس بارے میں بھی پلیز بتائیے ہمیں.
آپ اگر ریگولر برش بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سافٹ یا ایکسٹرا سافٹ ٹوتھ برش استعمال کرنا چاہیے. ہارڈ یا میڈیم ٹوتھ برش استعمال نہیں کرنا آپ نے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ دانتوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے برش کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے.
صحیح.
اور بہت ساری ٹیکنیکس آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی. الیکٹرک ٹوتھ برش استعمال کر رہے ہیں, کوئی نتھنگ رانگ ود اٹ.
تو بیسکلی آپ نے یہ کہا ہے کہ الیکٹرک ٹوتھ برش سے کوئی جادو نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ ٹیکنیک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیکنیک کیا یوز کر رہے ہیں.
آپ نے میک شیور یہ کرنا ہوتا ہے جب آپ برش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پلاک کو ریموو کیا. اب کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ وٹ از پلاک. پلاک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو تھن لیئر فارم ہو جاتی ہے, پاؤڈری سٹف ہوتا ہے جو دانتوں کے اوپر جمع ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور یہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ود ان 24 آورز اس کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو ریموو نہیں کرتے تو وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, تھک ہوتا ہے. اگر آپ ریموو نہیں کریں گے تو پرابلم ہوگا, اسی کی وجہ سے وہ کیلکولس میں بن جائے گا اور پھر آپ کو وہ صاف پراپرلی کرنا پڑے گا, جو کہ پھر آپ کو ڈینٹسٹ کی ہیلپ چاہیے. تو آپ کو لازمی طور پہ جب آپ برش کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاؤڈری سٹف تو نہیں ہے. اگر پاؤڈری سٹف ہے تو دوبارہ سے برش کریں. ٹھیک ہے نا. آپ کو میک شیور یہ کرنا ہے کہ پلاک نہیں ہے.
صحیح. اچھا, تو اس ہم اس بات کا بھی تو پتہ لگا سکتے ہیں نا کہ پلاک کہاں کہاں موجود ہے, کن کن جگہوں پہ ہم نے صحیح دانت صاف نہیں کیے جہاں پلاک موجود ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے ہمارے ساتھ.
اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہے, آپ نے برش کیا ہے, جب آپ نے برش کر لیا, آپ نے مرر کے اندر دیکھا, مرر میں اگر آپ کو پلاک نظر آ رہا ہے دانتوں کی سرفیسز کے اوپر وائٹ پاؤڈر سٹف, تو آپ اس کو ریموو کریں.
صحیح.
یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ ہمارے میں نہیں ہے, تو وہ ہے ڈینٹل فلاس.
رائٹ.
हम लोग डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल नहीं करते. ऑब्वियसली ब्रश जो है वो हमारे इंटरडेंटल एरियाज जो होते हैं, दांतों के दरमियान की जो जगह है वहां पे नहीं पहुंच पाता. तो उसके लिए हमें जो चीज चाहिए होती है वो हमें डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम जो स्टार्ट होते हैं वो दांतों के दरमियान की जगह पे स्टार्ट होते हैं.
सही.
जैसे कैविटीज हो गई या गम प्रॉब्लम हो गया, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो दांतों के दरमियान की जगह पे स्टार्ट होते हैं और ये सारे प्लैक की वजह से होते हैं.
अच्छा, मैं आपसे माउथ वॉश के इस्तेमाल के बारे में पूछना चाहूंगी. सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगी कि माउथ वॉश जो है उसको कितनी बार इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?
माउथ वॉश जो है फायदा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेन चीज वही है कि ब्रशिंग हमारे, अगर हम रेगुलरली ब्रशिंग कर सकते हैं. अब देखे ना कितने लोग हैं जिनको माउथ वॉश अवेलेबल है, यहाँ पे तो ठीक है अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जिन जगहों पे ये चीजें मुयस्सर नहीं है वो उनको जरूरत नहीं है. बेसिकली ये जो है माउथ वॉश का मकसद ये है कि आपकी बैड ब्रेथ को खत्म कर रहा है, नंबर वन. नंबर टू, इसमें ये होता है कि बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन है उसको थोड़ा सा कम करता है. जब बैक्टीरियल पॉपुलेशन कम होगी तो उसमें चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हैं कि आपके हेल्थी माउथ के, उसमें कोई रॉन्ग चीज नहीं है. मैं रेकमेंड अलबत्ता ये जरूर करता होता हूँ कि सुबह उठने के बाद आप माउथ वॉश यूज करें, ठीक है, उसके बाद रिंस करें, फिर आप नाश्ता करें, उसके बाद ब्रश करें. उसके साथ ब्रश नहीं करना बल्कि सिर्फ माउथ वॉश यूज करें. माउथ वॉश यूज करने के बाद जब आपकी बैड ब्रेथ खत्म हो जाती है आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप ब्रश करते हैं. जब आपने सोने से पहले ब्रश भी किया है, डेंटल फ्लॉस भी किया है, आपके दांत तो साफ हैं, ठीक है, तो फिर सुबह उठ के राइट अवे आपको ब्रश करने के बजाय सिर्फ माउथ वॉश की जरूरत होती है. तो आपने जब नाश्ता किया तो ऑब्वियसली उसका प्लैक बना, जब प्लैक जो है वो उसको ब्रश से साफ करना है. वरना अगर आपने ब्रश पहले कर लिया नाश्ते से, तो नाश्ता आपने किया, नाश्ते के बाद आप चले गए, ब्लैक तो बना हुआ है, साफ तो नहीं हुए दांत. तो इसलिए मैं रेकमेंड यही करता होता हूँ कि आमतौर पे नाश्ते के बाद आपको ब्रश करना चाहिए.
सही. अक्सर लोग जो हैं वो सुबह उठते ही पहले दांत साफ करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर इसी तरह अपने कामों पर या स्कूल चले जाते हैं. अच्छा, माउथ वॉश के हवाले से एक जो बहस है वो ये, हमारे लोग जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो ये कि वो अल्कोहल वाले माउथ वॉश भी हैं, नॉन अल्कोहल भी हैं, तो क्या अल्कोहल जिस माउथ वॉश में मौजूद हो क्या उसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? इस बारे में प्लीज कुछ बताइए.
बात ये है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप अल्कोहल वाला यूज करें, क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ है, हर बंदे का अपना, उसके अंदर वो कितना स्ट्रिक्ट है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. और अगर आप बगैर उसके अल्कोहल के भी यूज करते हैं तो उसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है. आपको आजकल लिस्ट्रीन भी ऐसी मिलती है, दूसरे माउथ वॉशेज मिलते हैं जो कि विदाउट अल्कोहल होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है.
अभी हमने गम डिजीज को ब्रीफली मेंशन किया था. गम डिजीज आखिर होती क्या है, खासतौर पर जो एडल्ट्स हैं उस पॉपुलेशन में गम डिजीज ज्यादा है, इसकी वजूहत क्या होती हैं गम डिजीज की?
जी, इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग जो है, इनके अंदर ये है कि हमने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना.
सही.
हमने डेंटिस्ट के पास उस वक्त जाना है जब हमारे दांत में किसी भी प्रॉब्लम होगा तो हम वहाँ पे जाएंगे. हमारे में अवेयरनेस नहीं है.
सही.
जब अवेयरनेस नहीं है ऑब्वियसली उसकी वजह से, उनके अंदर एजुकेशन की कमी की वजह से हम लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते. जो कि रेगुलरली, जो मैं आपको पहले ही हमने शुरू में बात की कि हमें हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि वो ब्रश आपकी क्लीनिंग करे, क्लीनिंग करके आपको बता सके अगर किसी दांत में कैविटी है उसकी टेक केयर कर सके, अगर आपके गम्स जो है वो खराब हो रहे हैं तो उसको आपको टेक केयर कर सके, एंड ऑल दीज थिंग्स. सबसे पहली चीज जो होती है वो है क्लीनिंग. अगर हमारी प्रॉपर क्लीनिंग सही तरीके से हो रही है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. अगर आप रेगुलरली टीन एज से आपने शुरू किया हुआ है, रेगुलरली 6 माह के बाद आप करवाते हैं, तो आपको गम्स का प्रॉब्लम होता ही नहीं है. ये प्रॉब्लम्स उनको होते हैं जब हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, जो मैंने पहले शुरू में बात की कि प्लैक जो बनता है, प्लैक जो बिल्डअप जब होना शुरू हो जाता है वो कैलकुलस बन जाते हैं. जब कैलकुलस जो होता है वो टार्टर जिसको आप कहते हैं, ये थिक हो जाते हैं, वो स्टोन की तरह हो जाते हैं. अब उसमें बैक्टीरिया भी मौजूद है. बैक्टीरिया जो है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो भी रिलीज कर रही है, सिक्रीशंस रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बोन जो है उसकी भी डैमेज हो रहा है और हमारा गम्स भी डैमेज हो रहे हैं. जब ये गम्स डैमेज होंगे, हमारे गम्स इन्फ्लेम होंगे, इसको हम गम प्रॉब्लम कहते हैं. जब बोन डैमेज होती है इसको गम प्रॉब्लम कहते हैं. और इसका टेक केयर करनी कैसे चाहिए? डेंटिस्ट. आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट जो है इसकी डीप क्लीनिंग करता है या रूट क्लीनिंग जिसको कहते हैं, सुन करके आपके गम्स के नीचे जाके उसको साफ किया जाता है, जो कैलकुलस जमा हो चुका होता है. लेकिन डिपेंड करता है कि आपका डैमेज किस हद तक है. अगर तो डैमेज ज्यादा है तो उस केस में हमें सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं.
अच्छा.
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کلیننگ ڈیپ کلیننگ ہے یا سرجریز ہے, اس کے بعد آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ڈینٹسٹ جو کام کر رہا ہے وہ 30% کام کر رہے ہیں, 70% کام آپ نے خود کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مینٹیننس. آپ نے اس کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے؟ آپ کو ڈینٹل فلوس کرنا ہے, آپ کو برش کرنا ہے, آپ کو پروکسی برشز یوز کرنے ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو خود کرنی ہیں. اور جتنا آپ مینٹین کریں گے پلاک کی ایکومولیشن کو روکیں گے, اتنا ہی آپ کے پاس ریزلٹ بہتر آئیں گے. اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو آبویسلی ڈیمیج اور زیادہ ہوگا.
صحیح. تو یہ تو آپ نے کہا کہ جو ہمارے اختیار میں ہے, مطلب جو ہم خود اپنی کر سکتے ہیں ٹیک کیئر اپنے دانتوں کی, لیکن کیا گم ڈیزیز میں کیا ایجنگ بھی ایک فیکٹر ہے, یعنی کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسوڑوں کا اور یا جینیٹک؟ ناٹ ایٹ آل.
ناٹ ایٹ آل.
اوکے.
اب امیرکن پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے پاس 90 کا پیشنٹ بھی آتا ہے, 100 کا پیشنٹ بھی آ رہا ہے, گم ڈیزیز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے جو پاکستانی ہیں ان میں 30 کا بچہ بھی آتا ہے تو اس کے منہ میں بھی گم ڈیزیز ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ اپنی ذات ہے, کہ آپ اپنی کیئر کیسے کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی کیئر کر رہے ہیں صحیح طریقے سے, یو ول ہیو نو گم پرابلم ایٹ آل. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی کیئر خود کریں, 6 ماہ کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کی بات کو لسن کریں. اب آپ کو ایک تھوڑی سی مسکنسپشن بتانا چاہ رہا ہوں اس میں, جو ہماری مجھے ہم فیس کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کی سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں جی کہ ہم, جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کلیننگ کروانی چاہیے, وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی کلیننگ یہ کیا بات ہوئی ڈاکٹر صاحب, اس سے تو دانتوں کی اوپر سے چمک اتر جاتی ہے اور اس سے دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگتا ہے. میرے ایک کزن نے کروائی تھی تو اس نے جناب اس کے بعد اس کے دانتوں کو ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے. ہاں لگے گا. کس کو لگے گا؟ اس پیشنٹ کو لگے گا جس نے کبھی کلیننگ کروائی نہیں ہے.
بالکل.
اور وہ 40-45 سال کی عمر میں جب ڈینٹسٹ کے پاس جائے گا تو آبویسلی وہ جو تھک تہ جمی ہوئی ہے اس کو جب ڈینٹسٹ صاف کرے گا, جو دانت ہیں آپ کے ان کی نارمل فیلنگز ختم ہو چکی ہے. جب ایک دم سے وہ کیلکولس اترے گا تو ان کو ٹھنڈا گرم لگے گا, لیکن وہ ٹیمپرری چیز ہوتی ہے.
صحیح.
وہ آہستہ آہستہ نارمل آپ کے ہو جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کلیننگ نہ کروائیں اور آپ 6 ماہ کے بعد واپس نہ آئیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے یہ آپ کی وہ جو پالش اتر جانے کا تعلق, جو لوگ عام طور پہ باتیں کرتے ہیں, وہ ایسی چیز نہیں ہوتی. ڈینٹسٹ جو ہے دانت کو چھیڑتا بھی نہیں ہے, وہ صرف کیلکولس کو ریموو کرتا ہے, جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے.
ٹھیک.
تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اپنی کھانے پینے کی عادات کا بیسکلی جس طرح تعلق ہے ہمارے ڈینٹل ایشوز سے, تو ڈائٹ کنٹرول سے ہم دانتوں کے مسائل پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟
That's very important. اس میں ہوتا یہ ہے فائدہ کہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, جو بھی ہم کاربوہائیڈریٹس یوٹیلائز کرتے ہیں موسٹلی اس کے اندر سے پرابلم اسٹارٹ ہوتے ہیں. جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ شوگر بنتا ہے باڈی کے اندر.
صحیح.
ہم جب کھانا کھا رہے ہیں, اب اس کو صاف آپ نہیں کر رہے, اوبیسلی منہ کے اندر بیکٹیریا ہیں. بیکٹیریا جو کیا کریں گے, وہ آرام سے ان کو فوڈ ملا ہے وہ اس کو یوز کریں گے اور آپ کے دانت کو ڈیمیج بھی کریں گے.
ٹھیک.
کیونکہ ہوگا یہ کہ جب آپ کے ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں بیکٹیریا تو اس کی وجہ سے کیلشیم دانت کے اندر سے نکل جاتا ہے, وہ سافٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے چاکی ہوتے ہیں, پھر براؤن ہو جاتے ہیں, اور براؤن کے ساتھ پھر بلیک کلر کا آپ کو ڈکے نظر آتا ہے. اور آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو ڈینٹسٹ اس کی فلنگ کرتا ہے, کیویٹی کو ریموو کرتا ہے اور فلنگ کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اینی تھنگ لائک وچ کازز ڈکے, اب سب سے پہلے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں اس کے اوپر آپ آ جاتے ہیں. کہ آپ جب کھانا کھا رہے ہیں, مثال کے طور پہ چاکلیٹس کھا رہے ہیں, کینڈیز ہیں, شوگری ڈرنکس ہیں, حتیٰ کہ یہ چپس بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. جو چیز دانتوں کے ساتھ چپک جائے گی وہ ڈیمیج کاز کرے. منہ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کلیننگ. معصوم بچے ہیں, ان کو آپ کتنا منع کرتے ہیں, وہ کینڈیز بھی کھاتے ہیں, چاکلیٹس بھی کھاتے ہیں. مائیں جو ہیں موسٹلی اپنی جان بچانے کے لیے ان کو دے دیتی ہیں یہ ساری چیزیں, لیکن مجبوری ہے. اور یہاں پہ حتیٰ کہ یہ آپ اسکولس میں بچے جاتے ہیں, وہاں پہ کسی بچے کی برتھ ڈے ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی مل جاتی ہیں, چاکلیٹس مل جاتی ہیں. پھر آپ کی ہالووین آ گئی, اس میں آپ کو وہاں پہ مل جاتی ہیں. تو آپ اوائڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو مائیں ہیں خاص طور پہ, ان کو یہ چاہیے کہ بچوں کو برش لازمی کرائیں. اگر بچے کو کینڈی دی ہے تو ساتھ برش بھی کروائیں. اور صرف برش کروائیں نہیں, برش کو چیک بھی کریں کہ بچہ پراپرلی برش کر رہا ہے. اس کے دانت کو ایگزامن کریں. جب آپ 2-3 دفعہ یہ کریں گے تو بچے کی عادت بن جائے گی, ورنہ ہوگا یہ کہ اس کو پتا ہے کہ ماں نے کون سا دیکھنا ہے.
تو کس عمر سے, کس ایج سے جو ہے بچوں کے دانت صاف کرانے شروع کر دینے چاہیے؟
جب بچے کے منہ میں دانت آ جائے,
پہلا دانت جب آئے تب سے.
جی, 6 ماہ. 6-7 ماہ بعض بچوں کو 6 ماہ کی عمر میں بچے کے دانت آ جاتے ہیں, اور بعض بچوں کے جو دانت ہیں وہ جا کے سال میں بھی نہیں آتے. تو یہ ماں, ایک ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے گا. اب بچے کو تقریباً 2.5 سال کی عمر تک اس کے دودھ کے دانت آ چکے ہوتے. اب اگلا جو اسٹیج شروع ہوتی ہے وہ 6 سال سے اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے بچے کو یہ 6 سال کی عمر تک بچا کے رکھا, اس کو کیویٹیز نہ ہونے دیں, تو اگلے 6 سال بہت بہتر گزرے. 6 سال سے 12 سال کی عمر تک بچے کے دانتوں میں مکس ڈینٹیشن ہوگی, دودھ کے دانت بھی ہوں گے اور پرماننٹ دانت بھی ہوں گے. اگر کیویٹیز کسی بچے کو ہو جاتی ہے تو یہ پرابلم آپ کے لیے ہو جائے گا, کیونکہ بچوں کو تکلیف بھی ہوگی, پس بھی بنے گی, سب کچھ ہوگا. آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, 6 ماہ کے بعد بچے کو ڈاکٹر کے پاس لاتے رہیں, اور خود جو ہے وہ یہ کریں کہ پلیز کینڈی, چاکلیٹ, چپس, شوگر ڈرنکس, یہ چیزیں نہ دیں, اور اگر آپ دیتے ہیں تو فوراً برش بھی کروائیں.
ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بھی آپ بتائیے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں, یہ بھی ماؤں خاص طور پر ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کس عمر سے ہم بچوں کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جانا شروع کریں.
اگر تو آپ خود ٹیک کیئر کر رہی ہیں, 2.5 سال تک بچے کے دانت آ گئے ہیں, آپ اس کو برش خود کروائیں, جب آپ چیک کر رہی ہیں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد جو ہے بچے کو پرابلم ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے سکتے. مائیں جو ہیں رات کے ٹائم پہ بچے کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کرتی, بچے کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ رات کو بچے کو دودھ نہیں دینا.
اچھا,
اگر آپ نے بچے کو دودھ دیا رات کے ٹائم پہ, تو بچے کو ہوگا یہ کہ وہ کیویٹیز ہوں گی, کیونکہ دودھ کے اندر بھی سویٹنرز ہیں.
صحیح.
وہ جو دودھ ہے وہ جب بچے کے دانتوں کے درمیان میں ایکیومولیٹ ہوگا تو اس سے بھی ڈیکلسیفیکیشن ہوگی اور کیویٹیز ہوں گی. تو اس لیے میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ رات کے ٹائم پہ بچے کو دودھ دیا جائے. رات کو باٹل جو دینی ہے اگر آپ نے سیٹسفیکشن کے لیے, تو واٹر بوٹل دیں. ماؤں کو خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے کہ دودھ ایک دفعہ پلایا رات کو, اگر اس کے دانت آ چکے ہیں بچے کے تو دانت صاف کیے اور پھر اس کو سلا دیا.
میں اگلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہوں گی بریسز کے حوالے سے, کیونکہ جب بچوں کے دودھ کے دانت گرتے ہیں اور پرماننٹ دانت آنے شروع ہوتے ہیں تو کچھ مائیں اور پیرنٹس ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سیدھا نہیں ہے. تو بریسز کس طرح, کون سی عمر صحیح ہوتی ہے کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اسیسمنٹ کروائیں کہ بچے کو بریسز کی ضرورت ہے یا نہیں؟
جو مکس ڈینٹیشن ہے ہماری 6 سال سے 12 سال کی عمر جو ہے, اس کے اندر ہمیں ڈیفینیٹلی ڈینٹسٹ کے پاس چکر لگاتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی گروتھ جو ہے بچے کی وہ ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ بچے کی جو کی گروتھ کیسے ہو رہی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ ہم انہیریٹ کرتے ہیں کچھ کیریکٹرز باپ سے, کچھ کیریکٹرز ماں سے. اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے پاس جو کی لینگتھ کتنی ہے اور ہمارے ٹوتھ کا سائز کیا ہے.
صحیح.
یہ دونوں چیزیں اس چیز کو ایویلیویٹ کرتی ہیں. ہمیں جب ڈینٹسٹ جو ہے وہ چیک کر لیتا ہے کہ کیا اس بچے کو کوئی انٹرمیڈیٹ آرتھو ٹریٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے اس سے پہلے, تو اس لیے اپلائنسز وغیرہ لگائی جاتی ہیں تاکہ اگر جو کا ایشو ہے تو اپلائنسز کے ساتھ ہم کافی بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو بریسز لگتے ہیں موسٹلی 12 سے بعد لگتے ہیں, 13 سال 14 سال کی عمر میں وہ لگائے جاتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک آلموسٹ سارے دانت پرماننٹ آ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بریسز لگتے ہیں.
اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ لوگ ڈینٹسٹ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کا تو ظاہر ایکسپیرینس ایوری ڈے کا ہے, تو آخر کیا وجوہات ہے کہ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں؟
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمیونٹی کے اوپر. یہ سب سے پہلے وہی بات آ جاتی ہے, پھر بات ماں پہ آ جاتی ہے. مائیں جو ہیں جب پڑھی لکھی ہوں گی تو ہر چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں.
ٹھیک,
اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی, ماں ایجوکیٹڈ ہوگی, وہ اپنے بچے کو بھی تربیت اچھی دے گی. بچے کو شروع سے ایجوکیٹ کرنا ہے برشنگ کے اوپر, پھر اس کو بتانا ہے کہ ڈینٹسٹ کون ہوتا ہے. ایک جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, ماں باپ کو ڈینٹسٹ کے پاس فیملی وزٹ کرنے چاہیے. جب فیملی آتی ہے تو بچہ کہتا ہے دس از اے نارمل تھنگ, میری ماں نے بھی جاتی ہے کلیننگ کے لیے, میرا باپ بھی کلیننگ کے لیے جاتا ہے, تو مجھے بھی یہ دس از اے نارمل تھنگ. وہ بچے بڑے خوش ہو کے, ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بھی چیک کرو. لیکن جو بچے جن کے پیرنٹس کے اندر خوف ہے, جو خود نہیں کبھی گئے, وہ ان کے بچوں نے کہاں جانا ہے.
صحیح, تو شروع سے تربیت دینی چاہیے بچوں کو گھر سے. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے, ایک وجہ جو لوگ بتاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس نہ جانا, وہ یہ کہ ڈینٹل علاج مہنگا بہت ہے.
اور جو مس کنسیپشن ہے, ڈینٹسٹری از ناٹ دیٹ ایکسپینسو. میڈیکل ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, میڈیکل ڈاکٹر جو ہے آپ کو صرف چیک کرتا ہے. آپ کو
سامن, پاکستان میں ہفتے کی شام کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 11 بجنے کو ہیں. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں بیجت جیلانی اور پروڈیوسر تھیں فائزہ بخاری. اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
Washington.